اخلاق اچھے ہو، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے، رزق بڑھاتا ہے اور حاجتیں اس سے پوری ہو جاتی ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج ہم جن مسائل کا شکار ہیں ان کا ون پوائنٹ سلیوشن آقا انعامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ صاحب زادہ امیر اہل سنت خلیفہ اتار حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اس وقت خلیفہ امیر اہل سنت ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کی پہلی کال کی جانب۔
مزارج مبارکہ کے ارد گرد اکثر پرانی قبریں دکھائی جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نیز یہ ارشاد فرمائیے کہ نیک آدمی کے قرب میں دفن ہونے کا کیا کوئی خاص فائدہ ہے؟
مزارات اولیاء کے ارد گرد جو قبریں نظر آتی ہیں یا قبروں کے نشانات نظر آتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہی سنا گیا ہے کہ یہ واقعی یہ قبریں جو ہے نا یہ ہوتی ہیں، اور چونکہ پہلے کے لوگوں کا بھی اور اب بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ والوں کا قرب نصیب ہو، اور اللہ والوں کے قرب کی برکتیں ہیں کہ بندہ زندہ رہے تب بھی برکت حاصل ہوتی ہے، مر جائے تب بھی برکت حاصل ہوتی ہے، اللہ والے اگر حیات ہوں تب بھی ان سے برکت دی جا سکتی ہے، حاصل ہوتی ہے، اور اللہ والے اگر دنیا سے چلے جائیں تب بھی جو ہے وہ ان سے فیض و برکات ملتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نواز ہے۔ اچھا، رہا یہ کہ مزارت کے قریب تدفین ہونا، اس کے بارے میں یہ کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مستحق عذاب بھی اگر ہوا نا، اور کسی نیک شخص کے ساتھ اگر اس کی تدفین ہو گئی، یا کسی شہید کے ساتھ اگر اس کی تدفین ہو گئی، یا کسی اللہ کے ولی کے برابر اس کی تدفین ہو گئی، تو وہ بھی محروم نہ رہے گا، بلکہ جو ہے وہ اس کے عذاب میں جو ہے وہ کمی ہو جائے گی، یا وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کی قبر کھل گئی، تو دیکھا کہ جو نا وہ اس کے سینے سے دو شاخیں نکل رہی ہیں، اور یہاں جو ہے وہ دو کول ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا زبردست آدمی ہے، تو چلو ہم اس کو جو نا وہ یہاں سے اٹھا کر کہیں اور لے جاتے ہیں۔ اب جیسے انہوں نے ارادہ کیا اور اس کو یہ اٹھا کر لے جانے لگے، دور کیا، تو وہ جو ٹہنیاں تھیں اور یہ جو پول تھے، یہ جو ٹہنیاں تھی انہوں نے سانپ کی شکل اختیار کر لی، اور جو پھول تھے یہ پن بن گیا۔ اب لوگ بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، تو خیر وہاں کوئی نیک ہو صالح کو امام تھے مسجد کے اللہ والے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ اس شخص کو یہیں دفن کر دیں، کیونکہ یہ شخص تو گناہگار ہے کہ یہ اس کو جو نا وہ عذاب کی علامت ہے، مگر چونکہ اس کے ساتھ وہ کسی شہید کی قبر ہے، تو اس شہید کے قرب کی برکت سے جو نا یہ جو سانپ وغیرہ نا یہ پھول میں تبدیل ہو گئے، یعنی سانپ جو سانپ جو ہے وہ ٹہنی میں تبدیل ہو گیا، سارے پھن جو ہے وہ پھول میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ پتا چلا کہ اللہ والوں کی قرب کی برکتیں جو ہے وہ بعد وفات بھی حاصل ہوتی ہیں، اور چونکہ اگر آپ دیکھیں تو کئی ایسے اللہ والے کہ جن کی قبریں کھلی ہیں وفات کے جو ہے نا وہ کئی عرصے بعد بھی کھلی ہیں، کہ ان کا جو ہے نا وہ کفن جسم ان کا تر و تازہ سلامت نکلے. شیخ جزوری رحمت اللہ تعالی کو دیکھیں کہ ان کی قبر جو وہ 70 سال کے بعد کھلی تھی, ان کا جسم بھی سلامت تھا اور انہوں نے چونکہ خط بنوایا تھا وہ خط بھی ایسا ہی تھا کہ گویا کہ انہوں نے آج کل ہی بنوایا ہے.
سبحان اللہ.
ہمارے یہاں پاکستان میں سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کی قبر مبارک ہے کہ یہ بھی جہاں واقع ہے اس سے پہلے جو نا یہ وہاں تھی دریا کے کنارے پہ تھی, ان کا مزار دریا کے کنارے پہ تھا تو وہاں سیلاب آ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی تھی, اور پھر جب ان کی قبر کو یہاں سے اٹھا کر کہیں اور منتقل کیا گیا جہاں اب بھی جو یہ مزار شریف موجود ہے. تو اصل جو ہے ان کی تدفین یہاں نہیں ہوئی تھی جہاں ابھی مزار ہے, یہ جو ہے وہ نیو تدفین ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ الحمد للہ کری زمانہ دعوت اسلامی کو یہ سعادت اس سے میں کل کے بعد اتنے بھائیوں کی اتنے بہنوں کی قبریں کھلی ہیں اور ان کے جسم جو تر و تازہ سلامت نکلے الحمد للہ. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والوں کے قرب کی برکتیں دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہیں, مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتی ہیں, اور بروز قیامت بھی جو ہے وہ ہمیں ان سے فائدہ ملے گا.
آپ تو خود مفتی فاروق صاحب کی قبر میں آپ تو یعنی آپ تو آج جس طرح آپ نے ان کی قبر کا اور ان کے کفن کا جس طرح غور سے اور قریب سے آپ نے اس کو دیکھا, ایسے تو کسی نے نہیں دیکھا. وہاں پر نگران شورا بھی تھے اور بھی جو ہے وہ افراد موجود تھے, میں بھی الحمدللہ حاضر تھا, بلکہ مگر میں کہوں کہ سینکڑوں عاشقان رسول کی ایک تعداد تھی جو وہاں پر الحمدللہ ایک موجود تھی وہاں پر. تو آپ تو اس چیز کے آئی وٹنس ہیں کہ اللہ کی رحمت سے اللہ کریم کا بندہ, حافظ قرآن, امیر اہل سنت کا مرید, حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا چاہنے والا اور سنتوں کے مطابق زندگی گزار کے جانے والا, قبر میں کم و بیش 3 سال کے بعد قبر جو ہے وہ کھلی, اور کیا کیا کچھ دیکھا آپ نے. میں چاہوں گا کچھ آپ اپنے جو مشاہدات ہیں جو آئی وٹنس ہے آپ کا اس کو بھی کچھ بیان فرمائیں.
اب چونکہ مجھے جتنی اجازت تھی میں اتنا ہی جو میں دیکھ سکتا تھا, تو ان کا کفن وغیرہ جو ہے یہ پورا سلامت تھا, اور چونکہ ان کا کفن اوپر تھا نا کچھ بال وہ نظر آ رہے تھے.
اللہ اکبر.
وہ پھر اس کی میں نے ویڈیو وغیرہ بنائی تھی جو مفتی فضل صاحب اس پر موجود تھے
جی,
تو ان کے جو ہے وہ حکم پر جو جس طرح وہ فرماتے تھے اس طرح میں نے جو ہے وہ ترکیب کی تھی.
ورنہ تو حضور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ میت کا جو ہے وہ حال کیا ہو جاتا ہے, اللہ جو ہے عافیت والا معاملہ فرمائے. لیکن یہ 3 سال گزرنے کے بعد بھی آپ نے اس کو زندگی میں یوں اگر یوں کہا جائے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایسا یادگار یہ واقعہ ہے کہ جس کو بھلائے نہیں بھلایا جا سکتا, تو آپ نے اپنی زندگی میں اس سے کیا مطلب سیکھا, یا آپ کو اپنی لائف میں کس چیز کا اس سے اس انسیڈنٹ کے بعد یا اس واقعے کے بعد کس چیز کا اضافہ ہوا, کسی بات کا, کسی عمل کا؟ تو میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں.
اس سے یہ تو ہے نا کہ ایک تو یہ کہ ہمارا جو عقیدہ یہ اور پختہ ہوا. ویسے الحمد للہ کریم, ہم الحمد للہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کم ہے کہ الحمد للہ کریم اہل سنت و جماعت جو وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے یہ چلتی ہے کہ الحمد للہ کریم ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, قرآن حدیث کے مطابق ہے, اور ہمارے نظریات ہمارے عقائد وہی ہیں اللہ و رسول کے بارے میں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے عقائد نظریات وہی ہیں کہ جو ہمارے اسلاف ہمارے اولیاء کرام کے جو عقائد و نظریات تھے. تو یوں جو نا ایک جو نا ایک دلیل ملتی ہے کہ کوئی اگر ہے باطل مذہب یا کوئی بھی اگر ہے تو کوئی ایسا کوئی لائے کہ قبر کھلی ہو اور جس میں تر و تازہ سلامت ہو. تو یہ چیز نا صرف آپ کو جو نا اہل حق ہی میں ملے گی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
اب دیکھیں صحابہ کرام کے اجسام کھلے جی, اولیاء کرام کے کھلے,
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد حقہ پر قائم و دائم
اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے, ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین
آمین. امام اہل سنت اعلی حضرت نے جس انداز سے ہمیں بتایا ہے سمجھایا ہے, اللہ کریم امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی برکت سے اسی انداز پر اسی طریقہ کار پر اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کچھ اور بھی اس جو ہے وہ عنوان پر کہنا چاہ رہا ہوں, اور اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے, دعوت اسلامی نے اس وقت جو ایک میں چاہ رہا ہوں کہ صاحب حضور اس کو بھی بیان فرما دیں کہ ہم نے اس موقع پر بھی جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی پاسداری کا جو ہے وہ خیال رکھا کہ جتنی شرعاً اجازت تھی اسی کے اوپر اس کو رکھا, اس سے اوپر جو ہے وہ جانے کا جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان کو ہر حال میں ہمیں فالو کرنا ہے, اپنی خواہشات کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی بجائے جو دین کے احکام ہیں ان کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے اور انہی کو پریفر جو ہے وہ کرنا ہے. ورنہ کہنے والوں سے میں نے یہ بھی سنا ہے سب کہ اب یہ جو ہے وہ جسم مبارک کو قبر سے جو ہے وہ نکال کر کے جو ہے وہ زیارت بھی کروائی جائے اور لوگ مطلب آئیں اور دیکھیں، اس طرح کی یعنی اس وقت میں اس طرح کی باز گشت بھی یہ سنائی دے رہی تھی. لیکن الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا طریقہ ہے، امیر السنت کے دامن کرم کی بہار ہے کہ شریعت مطہرہ کی پاسداری اور جس طرح شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے اسی کو جو ہے وہ فوکس رکھ کر اس پر جو ہے وہ عمل کیا گیا، اور جتنا حکم تھا اسی حکم کے مطابق عمل کیا گیا.
چونکہ ہم جو ہے نا وہ احکام شریعت کے پابند ہیں،
صحیح،
ہمیں جو بھی کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے. اب دیکھیں کہ ٹھیک ہے یہاں جتنی اجازت ملی، اب جیسے یہ ہے نا شہید داؤد اسلامی احد رضا بھائی کی جو قبر کھلی تھی، ان کا کیا تھا کہ چونکہ اس وقت ان کی قبر میں پانی چلا گیا تھا، ان کا تو پورا جسم نکالا گیا کیونکہ قبر کی منہدم ہو چکی تھی بالکل، یعنی وہ ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ وہاں ان کو دوبارہ رکھ سکتے تھے، لہٰذا ان کا پورا جسم نکالا گیا اور پھر جو ہے وہ دوسری جگہ منتقل کیا گیا. یہاں تک خون کے جو نا وہ جو دھبے تھے وہ بھی تروا تھے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر.
یہ قبر کشائی ہوئی تھی، یہ تقریباً ہوئی تھی شہادت کے 8 ماہ کے بعد، لاہور میں شدید بارش ہوئی تھی جن کی وجہ سے ان کی قبر جو ہے ایک ہی قبر منہدم ہو گئی تھی. تو اس وقت پھر علماء کرام سے اجازت لے کے جو نا یہ ترکیب کی گئی تھی.
جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا.
جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کسی کی تحریر کو دیکھنا کیسا اگر وہ لکھ رہا ہو یا پڑھ رہا ہو؟
تحریر جو ہے نا یہ بھی ایک طرح سے امانت ہوتی ہے نا، اور ویسے بھی جب وہ کسی کی چیز پر، کسی کی تحریر پر، کسی کی موبائل پر نظر نہیں ڈالنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اس کا پڑھنا جائز ہو. مثال کہ وہ کوئی استاد ہے، اب کسی بچے نے شکایت کی کہ فلاں طالب علم یوں یوں کر رہے ہیں، اب اس کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ چاہے کسی کی تحریر ہو یہ جو ہے نا ایک طرح سے امانت ہی کی صورت ہے، تو لہٰذا اس طرح جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے. جیسے ہمیں کسی نے لیٹر دیا، مکتوب دیا کہ اب فلاں کو پہنچا دے، اب ہمیں اجازت نہیں کہ ہم یہ کھول کر پڑھیں، ہمیں یہی کہ بالکل جس طرح پے کے اسی طرح جو ہمیں آگے پہنچا دینا ہے کہ ہمارے لیے امانت ہے. اچھا اسی طرح بعض جس سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ کوئی دو بندے آپس سے بات کر رہے ہیں، اب ایک بندہ جو نا وہ اس نے یوں دیکھا، دیکھتے نا آگے پیچھے، یعنی گویا کہ کوئی سن تو نہیں رہا میری بات، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اب اس نے اس طرح سے اس نے کسی سے بات کی. اب اگر کوئی بندہ یہ سنتا ہے نا، یہ کان لگا کر کے میں سنوں دوسرے کیا کہتا ہے، تو یہ گناہ ہے یہ، کیونکہ یہ بندہ یہاں اس بات یعنی یہ کیا کہ اس کا دیکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس طرح دیکھنا، اس طرح غور و فکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ اس کی بات کوئی بھی نہ سنے، کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی اور نہ سنے. لہٰذا کسی کی تحریر بھی نہیں پڑھنی چاہیے اور اس سے اجازت بھی نہیں لینی چاہیے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خامہ خام اسے اجازت لے لیں اور اس کو جو نا وہ پھنسا دے، وہ بیچارہ مروت میں آ جائے، نہ ہاں بولنے کرے نہ نہ بولنے کرے، پریشان ہو جائے. تو یوں کسی کو شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر ایسا ہے تو وہ خود ہی پڑھا دے گا. بعض اوقات بسوں میں، جہاز میں، ٹرین میں، چونکہ سیٹ بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہاں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ بندہ موبائل پڑھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، تو اب جو ہے وہ یہ خوف رہتا ہے.
بیوی شوہر کی تحریر نہ پڑھے، شوہر بیوی کی تحریر نہ پڑھے، اس کو بھی دیکھیں گے اور یا نہیں دیکھیں گے؟
نہیں ظاہر ہے کہ ہم وہی احتیاطی کریں گے، نہیں دیکھیں گے. شوہر جو ہے وہ بیوی کی تحریر نہ پڑھے، بیوی سے شوہر کی تحریر نہ پڑھے. اب چونکہ دونوں اگر ایک دوسرے کی تحریر پڑھیں گے تو اس طرح جو ہے نا وہ ایک طرح سے بد اعتمادی کی فضا قائم ہوگی، یعنی دونوں پر ایک شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. خدا نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہے تو وہ ایک الگ ہے، اب ہر جگہ یہ معاملہ نہیں ہوتا. وہ پھر جو نا بندے کے جو نا اخلاق کی سے پتا چل، دیکھنے ہی سے پتا چل جاتا ہے، رہنے ہی سے پتا چل جاتا ہے. مگر کیا ہے کہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ شکی مزاج اگر شوہر ہوتا ہے نا کہ بیوی کے ہر ہر کا تو سکنت پہ نوٹ کرے اور یہ سارا کرے، اسے تحریر پہ دیکھے اور یہ سارا کرے، تو اس کا گھر ٹوٹ جاتا ہے کہ بیوی بےچاری بالکل کلیئر ہوتی ہے، کچھ بھی اس کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا اور یہ خامہ کا شک کر کے جو اپنا گھر توڑ دیتا ہے. تو اس کی پرائیویسی ہے
جی،
اور اس کے جو بھی اس کے سہیلیوں سے بات چیت ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس کا حق ہے، وہ رکھے وہ، کہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حقوق کے شور تو فوت نہیں ہو رہا نا، حق کے زوج جو ہے وہ تو اس میں ختم نہیں ہو رہا.
آپ کو نہیں لگتا کہ جو شک جن کے مزاج میں پایا جاتا ہے، یہ چونکہ خود بعض اوقات کرپٹ پریکٹسز کے اندر انوالو ہوتے ہیں، اور عربی کے اندر ایک اصول ہے کہ المرء یقیس علی نفسہ، کہ بندہ دوسرے کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی جس طرح میں کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہوں ویسے ہی دوسرا بھی کیا ہے انوالو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ شکی مزاج ہونے کے اندر یہ ایک فیکٹر بھی شامل ہو سکتا ہے دیگر فیکٹرز کے ساتھ ساتھ؟
ہاں بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں. کہ وہ یہ قاعدہ ہر جگہ تو نہیں لگے گا, یہ قانون ہر جگہ نہیں لگے گا, مگر ایک حد تک ہے, چونکہ جو جس چیز سے وہ گزر چکا ہے نا, تو اس لیے وہ ہر جگہ وہ شکی کرے گا کہ یار یہ خود سارے طریقے پتا ہے, سب کچھ پتا ہے, اس میں یہ بھی عنصر ہو سکتا ہے. تو لہٰذا وہ ہر ایک کو اپنی طرح نہ سمجھے, ہر ایک کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے, اپنے سے ادنا نہ سمجھے, اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے, اپنے آپ کو گناہگار سمجھے, سامنے والے کو نیک سمجھے.
کیا بات,
متقی سمجھے, تو انشاءاللہ ان کی گاڑی چلے گی.
مرحبا. یہاں ایک بات اور بھی ہے, میں چاہوں گا, وہ شک کی بات چل پڑی ہے, شک کرنا, شکی مزاج ہونا, اس کے اوپر اس کو بھی پوائنٹ کو کلیئر کر لیا جائے کہ بعض اوقات لوگ خود جو ہے وہ سسپیشیس بنتے ہیں, یعنی بندے کی حرکات و سکنات ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مشکوک, یوں بولیے کہ وہ نظر آتا ہے, بھی کام ہی ایسے کر رہا ہے کہ مشکوک نظر آ رہا ہے, حرکتیں اس کی ایسی ہیں کہ جو اس کو مشکوک بنا رہی ہیں. بھائی عام نارمل حالات کے اندر بندہ اس طرح کے کام نہیں کرتا, یہ کر رہا ہے, سو اٹس مینس کہ یہ کچھ چھپا رہا ہے, نمبر ایک کچھ چھپا رہا ہے, اچھا چھپا رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور معاملات بھی کر رہا ہے, سو اٹس مینس کہ یہ کوئی کسی اور کام کے اندر یا غلط کام کے اندر اس کی انوالومنٹ ہے یا یہ انوالو ہونے جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اگر ایسی اگر کنڈیشن ہے تو آپ, چونکہ اب جو بڑے ہیں, جو سرپرست ہیں, وہ اس پہ نگاہ رکھیں کہ اب یہ خود ایسی حرکتیں کر رہا ہے, چونکہ وہ کسی کا اگر کپڑا کسی نے پھٹا ہوا ہے نا, تو ہر جگہ یوں دیکھے, کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا, تو یہ ایک مثال دی جاتی ہے, کوئی دیکھے جیسے کسی کے اگر پھٹا ہوا ہے, کہیں سے پھٹا ہوا ہے, اب کیا وہ یوں دیکھے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, وہ یوں چھپا کے رکھے گا. تو اب اگر چونکہ اس کی حرکت جو ہے اس بات پر دال ہے, یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ہے وہ کچھ رونگ سائڈ جا رہا ہے. ایک دوسرا یہ کہ حدیث پاک میں تہمت کی جگہوں سے بچو. اب ٹھیک ہے, الحمد للہ ہم شراب نہیں پیتے, نہ ہی الحمد للہ ہم نے کوئی پی بھی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, اور اللہ کرے ہمیں اس کو استقامت عطا فرمائے, اللہ کرے ہمیں محفوظ رکھے,
آمین,
کہ کبھی ہمارے منہ میں جائے نہ,
آمین آمین.
مگر اگر ہم میں سے کوئی شراب کھانے کے باہر کھڑا ہوگا خدا نہ خواستہ, تو سامنے والا کیا سمجھے گا, دیکھنے والا کیا سمجھے گا, چاہے ہم ہوں یا کوئی بھی ہو, ایسی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, خدا نہ ایسی کنڈیشن ہو گئی, تو اب جو ہے نا وہ جس نے بھی دیکھا تو اس کو وضاحت کر دے, یہ نہیں کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, بالکل یہ تو درست ہے, مگر اس سے وضاحت کر دے کہ بھائی اس وقت میرے ساتھ یہ ایمرجنسی تھی اور یہ معاملہ, جیسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہے یہ شراب خانہ ہے, سو پتہ ہی نہیں تھا, بس وہ نہیں پتا چلتا,
ایسا ہی
جو کہ ہم نے الحمد للہ کہ پاکستان ہی دیکھے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ باہر ممالک سفر ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے, اچھا اچھا یہ طرح ہے, تو بعض لوگوں کو علامت نہیں ہوتی, ہم مسافر ہمیں نہیں پتا, تو الحمد للہ کہ ہم اکیلے سفر نہیں کرے, ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ مقامی لوگ ساتھ ہوتے ہیں
جی,
تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ہو تو سامنے والوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں یوں یوں ہے. بنگلہ دیش الحمد للہ کہ شراب پر پابندی ہے, تو یہاں جہاز میں شراب نہیں ملتی, اور یہاں پہ آپ کو تو حیرت ہوگی کہ یہاں جہاز میں جو ہے وہ پتھر دیا جاتا ہے, پتھر رکھا جاتا ہے یہ موم کے لیے.
واہ.
اچھا دوسرا ہے کہ یہاں ماشاء اللہ کریم رجب شعبان کے بھی روزے رکھے جاتے ہیں, تو ذرا جو قوم رجب شعبان کے روزے رکھے گی تو رمضان کے کیسے چھوڑے گی,
مرحبا,
روزے رکھے گی تو نماز کیسے چھوڑے گی, یہ ماشاء اللہ کریم ایسا پیارا ملک
عاشقان اولیاء ہیں جی,
عاشقان اولیاء جی,
بلکہ وہ ایک ایئرپورٹ بھی ہے شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ,
میمنی میں جو جہاز کو بولتے ہیں ویمان, ویمان واو سے ویمان, اور بنگلہ زبان میں جہاز کو بولتے ہیں بیمان,
بیمان, اچھا بے سے, صحیح صحیح,
بیمان ویمان,
صحیح.
ہندی میں جو ایئرپورٹ کو بولتے ہیں ویمان تل, اردو میں بولتے ہیں ہوائی اڈا, اور بنگلہ دیش میں بولتے ہیں بیمان بندر.
کیا بات ہے جی, مرحبا, ماشاء اللہ, اللہ جو ہے وہ عافیت والا معاملہ فرمائے, اور بنگلہ دیش کے سب کو بھی سلامت رکھے, اور ہمیں بھی اولیاء کی محبت عطا فرمائے. یہاں میسج کے ذریعے ہمارے پاس سوال ہے, کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیچرز جو کلاس میں ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں ٹیچر کا کام ہے پڑھانا, تعلیم دینا, بچوں کو سکھانا, تو اب اگر ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں تو بچوں کو پھر تعلیم میں تو حرج ہوا, اور جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی, اور جب ڈیوٹی پوری نہیں کی تو اس کی روزی پر حلال نہ ہوئی, گناہ گار بھی ہوا, اس وقت کی جو ہے وہ تنخواہ نہیں لے سکتا.
میں شہزادہ حضور سے یہ عرض ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے جو بیوی ہوتی ہے وہ شوہر کا کہنا نہیں مانتی اور اس پہ سختی کرتی ہے اپنے شوہر پہ, اور کچھ بیویاں معاذ اللہ ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کو گالیاں دیتی ہیں, تو ہمیں اس کس طرح ان عورتوں کو سننا چاہیے کہ تاکہ وہ نرمی کے ساتھ, ادب و پیار کے ساتھ اپنے شوہر سے پیش آئیں, اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
हाँ देखिए कि माज अल्लाह अगर कोई औरत अगर इतना करती है तो वो वाकई के वो उसकी बदबख्ती है। हुक्म दिया गया है बीवी जो है ना माकूम है, शोहर हाकिम है, बीवी माकूम है कि शरीयत ने उसको शोहर के मातहत किया है, शरीयत ने शोहर को हाकिम बनाया है, मर्द को हाकिम बनाया और औरत को माकूमा बनाया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि अब मर्द अगर हाकिम है तो औरत को बिल्कुल कुचल दे, उसको बिल्कुल जो ना वो हर वक्त वो अटेंशन नहीं रखे कि बस तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये करना है तो वो करना है, ये करना है, हर वक्त कुछ ना कुछ काम में लेता रहे, ऐसा नहीं है। अगर कोई माजल्ला कोई औरत इस तरह का करती है तो उसे चाहिए कि वो तौबा करे, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करे, शोहर से माफी मांगे और शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। देखिए हम अल्लाह और रसूल के हुक्म के पाबंद हैं, अब कोई ये ना सोचे कि यार ये पाबंदी और हमें जो ना पाबंदी पाबंदी बाज लोग होते हैं ना कि क्या पाबंदी, तो मैं उनको यही कहूंगा कि अगर आप शरीयत की पाबंदी नहीं करते, अगर कोई नहीं कर रहा शरीयत की पाबंदी, अब ये देखेंगे रोड पे तो आप चल रहे हैं तो रोड पे चलने के तो कुछ रूल्स है ना, उसके तो अगर पाबंदी करनी पड़ जाए आपके बॉडी सब जाती है। अब हाईवे पे चाहते हैं नहीं यार मैं 150 की स्पीड चलाऊं, आप पाबंद अब नहीं भगा सकते कि अगर आप 120 अगर 120 का रोड है तो अब 120 से अगर 129 हो जाते हैं, आप आगे जाएंगे 80 के जाएंगे तो फिर पुलिस आपको रोक लेगी। इस तरह और भी ऐसे कवानीन और भी ऐसे मामला हैं कि बंदा आजाद नहीं है, जब एक मुल्की कानून में बंदा आजाद नहीं है तो शराई कानून अपने आप को आजाद क्यों समझता है, हमें इसकी पाबंदी करते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। और जो औरत की करती है तो फिर उसके लिए मसाइल भी ठीक ठाक होते हैं, बात होती है ना कि मैं वो घर का खाना ना बनाऊं तो यूं ना करूं, ये ना करूं, वो ना करूं, तो मेरी एक अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी है। अब ये जो जवान होती है तब तो उसे सब कुछ चल जाता है कि जैसे वो कहीं गई नौकरी के लिए तो उसे नौकरी मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब जो बच्चे तो है नहीं, अब ये क्या एक उम्र का एक हिस्सा है, अब इसकी उम्र बूढ़ी अगर बड़ी हुई, अब जब बड़ी होगी इसकी उम्र बड़ी होगी तो जो तनख्वाह पर है नौकरी पर है, तो अब चूंकि जब औरत बड़ी होगी तो उस पर फर्क भी आएगा। फिर एक वक्त आता है कि अब अगर ये जाती है कहीं और नौकरी के लिए तो सामने वाले से माजरत कर लेता है कि चूंकि वो असल में जो ना वो हमें तो चाहिए जवान औरत चाहिए कि जो टेलीफोन ऑपरेटर हो, यूं यूं हो, ये हो, ये काम कर रहे, वो काम, आप तो दे रहे के कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हमारे काम तो नहीं आ सकते, इस तरह के जो भी आप काम है हमारा दफ्तरी वर्क जो भी ऑफिस वर्क है तो आपसे तो नहीं हो सकेगा, ये आपको तो अभी जो है वो अपने नवासे और पोतों की जो ना खिदमत लेनी चाहिए, वो तो सामने वाले ये कह देगा, ये कह देता है। मगर ये वो अब पछताती है कि काश कि मैंने अगर कुरान और सुन्नत पर चलते हुए कुरान हदीस के मुताबिक अगर मैंने अपनी अच्छी जिंदगी गुजारी होती, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी होती और जो है मैंने निकाह कर लिया होता और यूं मेरा अगर घर चलता तो आज जो ना मैं दादी या नानी बनी हुई होती और आज मुझे जो ना ये ठोकरें ना खानी होती। इस तरह की हम शरीयत के पाबंद हैं, हम अल्लाह और रसूल के हुक्म के पाबंद हैं। ये जवानी जो ना ये 2 दिन है, ये 2 दिन की इतनी है और ये जिंदगी जो ना ये 2 दिन की है, आखिर मौत है। अगर मौत अभी नहीं आई तो बूढ़ा होने के बाद तो मौत आनी है, बूढ़ी होने के बाद तो मौत आनी ही है। लिहाजा बंदे को चाहिए और बंदी को चाहिए कि अपनी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारे। इज्जत के साथ कब गुजरेगी? जब वो शरीयत के मुताबिक गुजारे, इसी में आफियत है।
आपको
वरना फिर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता, खानदान वाला भी कोई हाथ नहीं पकड़ता, ये जिंदो रखिएगा। यानी फुला जो ना मुझे मशवरे देता है तो फुला मेरी मदद करेगा, फुलानी जो ना वो मुझे मशवरे देती है, फुलानी मेरा बड़ा साथ देती है, तो भले वो अभी साथ दे रही है जब बुरा वक्त आएगा वो छोड़ जाएगी।
ऐसा ही
कोई किसी का नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला के हुकूक में से कि बंदे को चाहिए कि लोगों के पास जो माल है ना उससे वो मायूस हो जाए, बस अपने रब से लो लगा के रखे, अपने रब से मांगे, लिहाजा किसी की बातों में आकर अपना घर खराब ना करें, उस तरह का कोई काम ना करें। यही जो है ना वो बात शोहर के लिए, यही बात औरत के लिए।
वो बहुत जबरदस्त और बड़ी
आप कुछ फरमा दें
जी, बहुत जबरदस्त बड़ी मोहतदिल बात फरमाई आपने। मुझे एक बात लगती है महसूस हो रही है या एक चीज जो है वो जहन में आ रही है कि कुछ लोगों का तो मिजाज ही होता है कि उन्होंने बात माननी ही नहीं है, वो वही काम करेंगे जो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन बाज़ुकात हुजूर ऐसा होता है कि आपके रवैये, आपके अल्फाज, आपके अंदाज ये इस बात को ट्रेंड सेट करते हैं कि सामने वाला आपसे कैसे पेश आएगा। बाज़ुकात बदमिजाजी या नाफरमानी की जहां पर शिकायत होती है ये तो होती ही है, لیکن دوسری طرف سے بھی بعض اوقات کسی نہ کسی کمزوری کا سامنا کیا مظاہرہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس کو بندہ شاید فراموش کر دیتا ہے یا جس کا جو ہے وہ خیال رکھتا نہیں ہے. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو انداز ہے یا ہمارا جو بات کرنے کا ہے یہ کیسا ہے.
ارے واقعی یہ تو ہے کہ اگر شوہر اگر کہتا ہے کہ میری عورت جو نا بد مزاج ہے بدتمیز ہوئی ہے تو شوہر اپنے آپ کو دیکھے, میں نے سوچا کہ وہاں یہ بات کی کہ شوہر جو نا خوش مزاج ہے وہ یہ بالکل جو نا صحیح ہے, میں نے اس طرح سے بات کی, ورنہ یہ بھی ہوتا ہے عموماً, ہوتا ہے نہیں عموماً بھی ہوتا ہے یہ کہ ایسے ہیں واقعات کہ شوہر کی حرکت کی وجہ سے وہ عورت بےچاری اتنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے, وہ اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ کیا بول رہی ہے اس کو پتا ہی نہیں چل رہا.
ایسا ہی
وہ پھر یہاں جو ہے وہ شوہر غلط ہے بالکل, کہ شوہر اس کو ایسا ظلم کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس حالت پہ جو ہے یہ پہنچ جاتی ہے.
وہ کہتے ہیں
ایسا ظلم کرتا ہے شوہر
جی,
اسے چاہیے کہ وہ اپنی جو نا آخرت منائے, وہ اپنی خیر منائے
جی,
کہ اس نے جو نا آج اس محض نے اس عورت کو پہنچا دیا
جی,
کہ اس نے اس کو اتنی تکلیف دی ہے کہ آج جو اس محض پہ یہ پہنچ گئی.
وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد, جب آپ کسی کے ناک میں
دھواں
دیں گے جب تنگ کر دیں گے تو پھر وہ بجنگ آمد ہی ہے, جو ہوگا پھر جنگ ہی ہونی ہے اس پہ. اللہ آخرت والا معاملہ فرمائے
جی, آمین.
قرآن کریم کے دیے ہوئے اصول اور ضابطے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کریں گے, جس طرح خلیفہ امیر سنت نے رہنمائی فرمائی ہے یہ انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں خیر پائیں گے. مدنی چینل کا یہ پروگرام یہ اپنے اختتام کو پہنچا, وقت پروگرام کا ختم ہوا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
اخلاق اچھے ہوں, کردار ستھرا ہو, یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.